نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله حمد و صلات کے بعد معزز سامعین کرام رفیقان ملت تمام تعریف تمام محاسن و محامد اور تمام تر مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ حضرات محترم، کل سورہ یوسف کی آپ نے تفسیر سماعت کی، آج ہمارے درس کے موضوعات میں سے ایک سورہ مبارکہ سورہ رعد ہے۔ حضرات محترم، یہ سورہ مبارکہ مدینہ شریف میں نازل ہوئی اور سورہ رعد، اس سورہ مبارکہ کے اندر 6 رکوع موجود ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے جو پیغام بیان فرمایا اس کے مضامین کچھ اس انداز میں ہیں کہ دلائل توحید، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت اور آخرت کے متعلق تمام حقائق کو بیان کیے گئے، اور ان پر ایمان لانے والوں کو روحانی فوائد اور ان سے مستفید ہونے والوں کو ثمرات کو بیان کیا گیا، اور اس کے موضوعات وہی ہیں جو دیگر تقریباً حضرات گرامی مکہ صورتوں کے اندر نازل ہوئے۔ اس میں اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شان افضلیت اور اللہ رب العزت نے اپنے توحید کے براہین اور دلائل کو بڑے واضح انداز میں بیان فرمایا۔ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم ہے۔ حضرات محترم، یہ سورہ مبارکہ مکی ہے اور یہ سورہ مبارکہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب کفار نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کھل کر مخالفت کی اور اسلام کس طرح اور اس قدر مخالف ہو گئے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ ہم آپ کچھ بھی کر لیں ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، آپ کچھ بھی کر لیجئے ہم آپ کی بات تسلیم نہیں کریں گے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر بھی اپنا تبلیغی سلسلہ جاری رکھا۔ حضرات گرامی، اس کے بعد ان لوگوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو دھمکیاں دینا شروع کر دی کہ اگر آپ باز نہ آئے تو ہم جبرن آپ کو مکہ سے نکال دیں گے۔ اس قسم کے مسائل اس سورہ ابراہیم کے اندر اللہ رب العزت نے گویا کہ بیان فرمائے۔ پھر اس سورہ مبارکہ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کو اختصاراً بیان کیا گیا اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کو بھی اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمایا۔ اور اس سورہ مبارکہ کے اندر ایک جو واضح طور پر اللہ رب العزت نے شکر گزاروں کے لیے مرتبہ بیان فرمایا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، سنو اگر تم میرا احسان مانو گے اور میرا شکر بجا لاؤ گے تو میں تمہیں اس سے دگنا عطا فرماؤں گا، یعنی تمہارے مراتب میں میں بلندی عطا فرماؤں گا، تمہارے درجات کو میں بلند کر دوں گا، یعنی جو جتنا شکر گزار ہوگا اس کے درجات اس قدر بلند ہوتے جائیں گے۔ اس آیت کریمہ پر مجھے محدث اعظم پاکستان، مفسر اعظم پاکستان قبلہ کاظمی شاہ صاحب غزالی زمان رحمت اللہ علیہ کا ایک بڑا بہترین تقریر کا مقولہ یاد آتا ہے کہ جس وقت آپ ایک دفعہ درس قرآن ارشاد فرما رہے تھے اور اس میں جب درس قرآن میں یہ آیت کریمہ سامنے آئی کہ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر بجا لاؤ گے تو میں اس سے دگنا تمہیں عطا فرماؤں گا، یعنی تمہارے مرتبے میں میں مزید بلندی عطا فرماؤں گا، میں تمہیں تمہارے درجات کو مزید بلند کروں گا۔ تو کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے آپ کو امام غزالی جیسی سمجھ عطا فرمائی تھی اور امام فخر الدین جیسا استدلال کی قوت عطا فرمائی تھی۔ آپ کا مزار اقدس ملتان شریف میں موجود ہے۔ حضرات گرامی، علامہ غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر بڑا پیارا نقطہ بیان فرمایا، کہا دیکھیے اللہ فرماتا ہے کہ تم شکر بجا لاؤ میں تمہارے مرتبے میں بلندیاں پیدا کر دوں گا، تو اب اللہ رب العزت فرماتا میں بلندیاں پیدا کروں گا. اب یہ بلندیوں کی انتہا کہاں تک ہے؟ یعنی میں تمہارے درجات کو بلند کرتا چلا جاؤں گا. اب یہ بلندیاں ختم کہاں پر ہوتی ہیں؟ اس کی ابتدا تو یہ ہے کہ تم شکر کرو. میں تمہارے مرتبے میں تمہارے مرتبے کو تمہارے درجات کو بلند کر دوں گا. تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو بندہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرے اور اللہ کا احسان مند ہو جائے تو اس کے درجات میں بلندی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کے مراتب بلند ہوتے ہیں. لیکن یہ مراتب کہاں تک بلند ہوتے ہیں؟ تو آپ نے سوال کا جواب بڑا پیارا دیا. فرمایا کہ دیکھو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے شاکر بندے ہیں، اور جب ان کو زمین پر ستایا گیا اس وقت بھی وہ اللہ کے احسان مند بندے تھے، اور اللہ کا شکر انہوں نے ادا کیا. جب اللہ کا شکر انہوں نے ادا کیا تو اللہ نے ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائی اور ان کو لوگوں سے بچا کر چوتھے آسمان پر لے گئے، اور وہاں پر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا شکر بجا لا رہے ہیں. اب دیکھیے، اللہ رب العزت نے آپ کے درجے میں اتنی بلندی عطا فرمائی، آپ کے مراتب میں اتنی بلندی عطا فرمائی کہ آپ کو فرش سے چوتھے آسمان پر لے گیا، اور وہاں پر بھی اب بھی عیسیٰ علیہ السلام گویا کہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اب دیکھیے، چاہیے کہ مزید بلندیاں وہاں سے دے دی جائے، آپ کو عرش پر لے دیا جائے، تو سوال ہوتا ہے کہ عرش پر ساری بلندیوں کی انتہا عرش پر ہوتی ہے؟ اگر ساری بلندیوں کی انتہا عرش پر ہوتی تو اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ساتویں آسمان سے اٹھا کر عرش پر لے جاتا، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ ان کو دوبارہ دنیا میں لائے گا اور مصطفیٰ کے پہلو میں مدفن کرے گا. تو پتا چلا کہ ساری بلندیوں کی انتہا اور ابتدا دامن مصطفیٰ میں ہے. تو لائن شکر تم لازیدنکم، اگر تم شکر بجا لاؤ گے تو تم میں تمہارے مراتب کو گویا کے بلند کر دوں گا. تو پتا چلا کہ ساری بلندیوں کی نسبت آغوش مصطفیٰ کے اندر موجود ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اگر بلندیاں مزید دینی ہوتی تو اللہ آپ کو عرش پر لے جاتا، لیکن عرش پر بلندیوں کا وہ مقام نہیں جو دامن مصطفیٰ کے اندر ہے. اس لیے کہ کوئی غلط نہ مانے، عرش ہے جو بھی لیکن ہے مخلوق. کوئی یہ نہ کہے شاہ صاحب آپ نے کس طرح کہہ دیا کہ عرش کے قریب پہنچ کر گویا کہ اس سے بڑا مقام بھی مصطفیٰ کے آغوش میں ہے. تو واضح بات ہے حضرات گرامی، عرش کو کیا کوئی خدا کہے گا؟ عرش کو کوئی خدا کہے گا؟ اور اگر کوئی عرش کو خدا کہے گا تو مشرک ہو جائے گا. عرش کو کوئی خالق کہے گا؟ خالق کہے گا تو مشرک ہو جائے گا. ظاہر سی بات ہے، خالق نہیں کہے گا تو مخلوق کہے گا. تو عرش ہو گیا مخلوق، اور سرکار مخلوقوں کے شہنشاہ اور تاجدار، مخلوقوں کو جو مرتبہ نصیب ہوا سرکار کی وجہ سے ہوا. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سرکار کا مزار اور سرکار کے مزار کی عظمت عرش سے بھی اعلیٰ ہے، جس کی ترجمانی اس طرح کی جاتی ہے کہ عرش اعلیٰ سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روزہ. اور شرن اس میں کوئی قباحت ہی نہیں ہے. ہاں اگر کوئی یہ سمجھے کہ عرش خدا ہے، پھر کوئی کہ جناب سرکار کا مرتبہ عرش سے کس طرح بڑا ہو گیا، تو میں کہوں گا بتاؤ وہ عرش خدا ہے یا مخلوق؟ تو کہے گا مخلوق. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے، مجھے یہ بتائیے کہ مخلوقوں کا سب سے بڑا، مخلوقوں میں سب سے بڑا ترہ امتیاز کس کا، سب سے بڑی امتیازی حیثیت کس کی، سب سے بڑا امتیازی مقام کس کا؟ سرکار کا. اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس جگہ پر دفن کیے گئے ہیں، جو آپ کا مدفن ہے، علامہ شامی رحمت اللہ علیہ فتاوی شامی میں فرماتے ہیں، شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ مدارج نبوت میں ارشاد فرماتے ہیں، قاضی قیاس رحمت اللہ علیہ شفا میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو جگہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اقدس کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اس کا مقام عرش لوح محفوظ سے بھی اعلیٰ ہے. کیونکہ لوح مخلوق، عرش مخلوق، محفوظ مخلوق، زمین آسمان مخلوق، اور جہاں پر مخلوق کی سب سے افضل چیز ہوگی اس سے نسبت کرنے والی چیز وہ ان سے زیادہ افضل ہوگی، اور مخلوق کی سب سے افضلین چیز ذات مصطفیٰ ہے. اس لیے فرمایا کہ سرکار کے جسم اتھر سے جو چیز مس ہو گئی وہ ان تمام چیزوں سے اعلیٰ ہو گئی. اس لیے ہم تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ کعبے کی حرمت سے بڑی حرمت ذات مصطفیٰ کی ہے، کیونکہ کعبے سے بڑا مرتبہ سرکار کا ہے. اسی کو فاضل بریلوی میں فرمایا کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو کہ اس کی حرمت کی برکت سے کعبہ ہماری وجود میں آیا. اور یہ بھی کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے. کوئی کہے جناب آپ نے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام کعبے سے کیسا بڑھا دیا؟ میں نے کہا ہو بڑی عجیب بات نظر آئی، تم نے واقعی میں ایمان لانے کے باوجود تم نے ذات مصطفیٰ کو سمجھا نہیں. میں تم سے پوچھتا ہوں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مرفوع حدیث ہے، شعب الایمان کے اندر حدیث موجود ہے، سرکار حضرات گرامی حرم شریف کی دیوار کو پیٹ لگا کر بیٹھے تھے، آپ تھوڑی دیر کے بعد اٹھے اور حرم شریف کی طرف انگلی اٹھا کر کہا کہ اے حرم میں تیری حرمت کو سلام کرتا ہوں. لیکن ایک مومن کی حرمت تیری حرمت پر فضیلت رکھتی ہے، ایک مومن کی حرمت تیری حرمت پر فضیلت رکھتی ہے، تو جب ایک عام مومن کی حرمت حضرات گرامی بیت اللہ کی حرمت پر گویا کہ فضیلت رکھتی ہے، تو ذات مصطفیٰ کا مقام کیا ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے کہا گیا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر بجا لاؤ گے تو میں تمہارے مرتبے میں، درجات میں بلندی عطا فرماؤں گا، اور تمہیں میں مزید اس پر دگنا عطا فرماؤں گا. اور اللہ رب العزت نے اسی سورہ ابراہیم کے اندر آخر میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا، جس میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو زوجہ تھی، حضرت ہاجرہ حضرت سارہ. حضرت سارہ کے گھر اولاد نہیں تھی، اور حضرت ہاجرہ کے گھر حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے. مفسرین فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت اسماعیل پیدا ہوئے اس وقت حضرت ابراہیم کی عمر 99 سال تھی. کتنی عمر تھی؟ 99 سال. جب حضرت ہاجرہ کے گھر حضرت اسماعیل پیدا ہوئے تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ معاملہ کوئی بہاتا نہیں تھا. اللہ رب العزت نے وہی فرمائی حضرت ابراہیم سے کہ ان کو یہاں سے لے کر نکلو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر وہاں سے نکلے. آج جہاں بیت اللہ آباد حضرات گرامی، جس کو مکہ المکرمہ اور وہ کالی عمارت جس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، اس جگہ پر اس کے بالکل قریب جو صفا مروہ کی پہاڑی حضرات گرامی جو طواف کرتے وقت سامنے نظر آتی ہے، اس جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لا کر حضرت ہاجرہ کو چھوڑ دیا اور کہا تم یہاں پر رہو. یہ تو اب آباد ہوا ہے، کچھ 100 سال پہلے کی اگر تصویر دیکھے جائے تب بھی کچھ آبادی نہیں تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کہاں آبادی ہوگی؟ اس لیے کہ حضرت گرامی اس زمانے میں نوح علیہ السلام کے دور میں جو طوفان آیا تھا، اس وقت خانہ کعبہ کو عرش پر گویا کہ اٹھا لیا گیا تھا، اور وہاں پر محض ایک ابری ہوئی زمین کا نشان گویا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے باقی تھا. حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تنو تنہا وہاں پر چھوڑ کر، کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، وہاں پر چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام لوٹ کر جانے لگے. وہ صابرہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اوف تک نہیں کیا، بلکہ مڑ کر یہ ایک دفعہ دیکھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کی کہ میرے سرتاج، آپ مجھے یہاں پر چھوڑ کر تو جا رہے ہیں، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں یہ اللہ کا حکم ہے. تو حضرت ہاجرہ نے کہا ٹھیک، آپ مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے، آپ مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل گئے، چلے گئے. اللہ اکبر کبیرہ. چند کھجور کے دانے حضرت ہاجرہ کے پاس تھے جو آپ نے تناول فرمائے. اب کیا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت جو آپ کی آغوش میں تھے، بالکل گویا کے بچے تھے، حضرات گرامی ان کو پیاس لگی، پیاس کی تشنگی ان سے برداشت نہ ہو سکی، اور بھلا ماں کی ممتا کہاں اپنے بچے کو اس طرح دیکھ سکتی ہے. حضرت گرامی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر رکھا، اور زمین پر رکھنے کے بعد جہاں پر آج زمزم ہے بالکل حرم شریف کے قریب، وہاں پر رکھا. اور آپ جو صفا مروہ کی پہاڑی جو اس وقت چٹیل میدان میں ابرے ہوئے دو گویا کے مٹی کے ٹیلے تھے، آپ دوڑتے ہوئے صفا کی پہاڑی پر گئی، اور دور دور تک آپ نے دیکھا کہ شاید کوئی راہ گزر نظر آ جائے، کوئی مسافر نظر آ جائے، کوئی قافلہ نظر آ جائے، میں چند پانی کے قطرے مانگ کر اپنے بیٹے کو سیراب کر دوں. لیکن حضرات گرامی مروہ کی پہاڑی سے کوئی قافلہ نظر نہ آیا. آپ صفا کی طرف آئی، صفا کی طرف بھی آپ نے نظروں کو دوڑا کر دیکھا، وہاں پر بھی کوئی قافلہ نظر نہ آیا. پھر آپ مروہ کی طرف آئی، پھر آپ صفا کی طرف آئی. یہ 7 پھیرے جو آپ نے صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا آپ نے لگائے، اللہ اکبر کبیرہ، یہ اللہ کو آپ کا دوڑنا اتنا پسند آ گیا، جہاں جہاں پر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدم میں اقدس لگے، اللہ نے فرمایا یہ میری نشانی ہے. وَمَن يُعَظِّم مِن شَائِرِ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تحقیق جو میری نشانیوں کی تعظیم کرے گا اس کے دل میں میرا تقویٰ ہے، اس کے دل میں وہ اس کا دل پرہیزگاری والا دل ہے. اور ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا کی پہاڑی اور مروہ کی پہاڑی یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی. اب آپ دیکھیے حضرات گرامی صفا مروہ کی پہاڑی کو جو آج یہ مرتبہ حاصل ہوا ہے، یہ حضرت ہاجرہ صدیقہ رضی اللہ، حضرت ہاجرہ صدیقہ مطہرہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدم اقدس کی برکت سے آج صفا مروہ کو گویا کہ یہ مقام حاصل ہوا. حضرات گرامی جب آپ وہاں سے لوٹتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام گویا کہ لیٹے ہوئے ہیں اور پیاس سے سسک رہے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ جبریل امین نے آ کر پر مارا تھا، ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی ریڑیوں کو رگڑنے لگے، اپنی ایڑیوں کو رگڑنے لگے. جب ایڑیاں رگڑنے لگے تو اللہ رب العزت نے وہاں سے چشمہ جاری کر دیا. حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا دوڑتے ہوئے آئیں، اور دوڑتے آنے کے ساتھ آپ کی زبان سے جو پہلا لفظ نکلا وہ تھا زم زم، رک جا رک جا۔ مفسرین فرماتے ہیں اگر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت اگر اس پانی کو رکنے کا حکم نہ دیتی وہ پانی پوری کائنات میں پھیل جاتا، پوری دنیا میں پھیل جاتا۔ اور حضرات گرامی آج دیکھیے وہ پانی اپنی جگہ پر ٹھہرا ہوا ہے، اور ٹھہر کر اس میں آج تک کوئی کمی نہیں آئی۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کا ایک عظیم معجزہ ہے جو اللہ رب العزت نے گویا کہ آپ کے قدم اقدس سے بچپن میں شروع کروایا۔ حضرات گرامی تو یہ واقعہ اللہ رب العزت نے اس سورہ ابراہیم کے گویا کہ آخر میں اللہ رب العزت نے بڑے واضح انداز میں ارشاد فرمایا۔ تو دیکھ لیجیے آپ، لوگ کہتے ہیں یادیں مت مناؤ، میں نے کہا یادوں کے علاوہ اسلام کے پاس ہے کیا؟ آپ حج کرو سارا یاد ہے، آپ حج کیجئے صفا مروہ میں دوڑیں تو یہ بھی تو کسی کی یاد ہے، طواف کریں یہ بھی تو کسی کی یاد ہے، رمی کریں یہ بھی کسی کی یاد ہے، جمل کریں حضرات گرم رمل کریں یہ بھی کسی کی یاد ہے، تو آ کر آپ آب زمزم پر پانی پئیں یہ بھی کسی کی یاد ہے۔ اس لیے تو ہم سنی کہتے ہیں یادوں کو مناؤ مٹاؤ مت، تم اگر ایڑی چوٹی کا زور بھی لگاؤ گے تم یادوں کو مٹا نہیں سکتے، تم چاہے کتنے بڑے بھی دین کے ٹھیکیدار بن جاؤ، تمہیں حج کے گویا کے جب فرائض اور واجبات ادا کرنے ہوں گے تو جس کا تم دن بھر پاکستان ہندوستان میں رہ کر درس دیا کرتے تھے کہ بزرگوں کی یادیں کچھ نہیں ہوتی ہیں وہ تو ختم ہو جاتی ہیں، لیکن تم خود اپنے عمل سے اپنے کپڑوں کو ایک طرف رکھ کر وہی کپڑا پہنو گے جو آج سے کئی ہزار سال پہلے ابراہیم علیہ السلام کا، آج سے کئی ہزار سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ کفن پوش ہو کر گویا کہ تم صفا مروہ کی سائی کرو گے، تم دوڑو گے، اور تمہیں زندہ کرنا ہوگا، حضرت حاجرہ کے عمل کی نقل کرنی ہوگی، طواف کر کر تمہیں حضرت ابراہیم کے اداؤں کی نقل کرنی ہوگی، شیطان کو کنکری مار کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عمل مقدسہ کی نقل کرنی ہوگی۔ اور اگر تم نقل نہیں کرو گے، ان یادوں کو زندہ نہیں کرو گے، تو تم کچھ بھی کرتے رہو، ایک بچہ بھی کہے گا جناب تم صرف وہاں جا کر کھجور کھا کر آگے تمہارا حج نہیں ہوا، تم کھجور کھا کر آگے تمہارا حج نہیں ہوا۔ تو حضرات گرامی اس لیے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، کسی نے بڑا خوب کہا، اسلام حضرات گرامی جو آج ہمارے اندر موجود ہے یہ اس میں بزرگوں کی روح موجود ہے، بزرگوں کی عظمت اور صلاحیتوں کی ایک چاشنی موجود ہے الحمدللہ، جس کو اہل ذوق ہی پاتے ہیں اور جس کو اہل ذوق ہی محسوس کرتے ہیں۔ اور جب اہل ذوق اس بزرگ کی عقیدت اور عصمت کی نیت سے یہ کام کرتے ہیں تو اسے پتا چلتا ہے کہ جناب صفا مروہ کرنے کی لذت کیا ہے، طواف کرنے کا مزہ کیا ہے، آب زمزم پینے کی حضرات گرامی عظمت کیا ہے۔ یہ تو وہ لوگ سمجھے جن کو اللہ رب العزت نے جن کے قلوب کو اپنے محبوبان بندوں کی محبت سے منور کیا ہے۔ دعا کیجیے اس واقعے کی برکت سے اور اس کلام کی برکت سے ہم اللہ رب العزت ہمارے قلوب کو انبیاء کرام کی محبت سے منور فرمائے، اور ہماری آنے والی نسل در نسل کو انبیاء کرام کے عشق میں مچلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اس کے بعد حضرات گرامی سورہ ہجر کی ابتدا ہوتی ہے، یہ سورہ مبارکہ بھی مکی ہے، اور اس میں بھی حضرات محترم تقریباً انہی الفاظوں کو بیان کیا گیا ہے جو مکی صورتوں کے اندر دیگر مقامات پر، کفار کی نافرمانیاں، ان کا اکڑپن، ان کا اڑ جانا، اور اس کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو تسلیم نہ کرنا، اللہ رب العزت نے ان کے تمام مکر و فریب کو گویا کہ کھول دیا، جس طرح کے اور سورتوں کے اندر سورہ مکی کے اندر بیان کیا گیا، تو اس سورہ ہجر کے اندر بھی اللہ رب العزت نے انہی مضامین والی آیت کریمہ کو گویا کہ نازل فرمایا۔ اور اس سورہ مبارکہ کے اندر بے شمار دلائل کفار کو دیے گئے اللہ رب العزت نے اپنی توحید پر، آسمانوں کی طرف ان کو کہا گیا کہ دیکھو، زمین کی طرف دیکھو، لیکن انہوں نے یہ جملہ اختیار کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ہمارا ہاتھ پکڑ کر اگر ہمیں ہوا پر بھی لے جاؤ اور آسمانوں کی سیر کرا دو پھر بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی سقاوت اور بدبختی اس قدر دل و دماغ پر غالب آ چکی تھی، انہوں نے کہا آپ ہمارا ہاتھ پکڑ کر آسمانوں کی سیر کرا لو، کچھ بھی کرا لو، ہم تمہیں اللہ کا نبی نہیں مانیں گے۔ اور حضرات گرامی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو پانچ مکہ کے بڑے بڑے کافر، ایک اسود بن مطلب، ایک ولید بن مغیرہ، ایک عاصم بن وائل، ایک اسود بن ملدر، یہ ایسے شخص تھے جو جہاں پر بھی سرکار کو دیکھتے تو سرکار کا مذاق اڑاتے، الغیاث باللہ، یعنی مسخرہ سرکار کے ساتھ کرتے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مطلقاً ہر دفعہ برداشت کرتے چلے جاتے۔ ایک دفعہ سرکار مطاف میں بیٹھے ہوئے تھے، ولید بن مغیرہ آیا، اور یہ کون تھا؟ سورہ نون آگے آئے گی نا، سورہ قلم 29ویں پارے میں، تو پھر بتاؤں گا ولید بن مغیرہ کون تھا۔ اس کے ابا نہیں تھے، اس کے ابا نہیں تھے. اور قرآن نے اس کے بارے میں کہا حبیب اتلم بادا ذالی کا زمین, یہ تیرے سامنے ناک چڑھانے والا ایسا ہے جس کی اصل میں خطا ہے. میرے امام نے ادب میں ترجمہ کیا جس کی اصل میں خطا ہے, ابا حضور نہیں ہیں اس کے, تو یہی نبی کے سامنے نا چڑھا کر اور گویا کہ ماتھا چڑھا کر سرکار کے سامنے کام کرے گا. یہ جب سرکار کے سامنے بدتمیزی کرنے کے لیے آتا تو سرکار نے ایک دفعہ اس سے کہا کہ تو چغل خور ہے, تو بدکار ہے, تو بےمان ہے, تو ناک چڑھانے والا ہے, تو ماتھا چڑھانے والا ہے. سرکار نے اس میں نو خصلتیں گنوائی اور دسویں خصلت بھی گنوائی جو سورہ قلم کے اندر پوری اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا خصلتیں اس کی بتائی تھی. آخری خصلت سرکار نے بتائی کہ تیرا باپ نہیں. اس نے کہا دیکھیے آپ نے جو نو خصلتیں مجھ میں بتائی وہ تو میرے اندر ہے, اور آخری خصلت جو آپ نے مجھ میں بتائی وہ میری ماں جانتی ہے. اور اس کے دل میں کھٹکا تھا محمد عربی جھوٹ نہیں بولتے ہیں. کہا میں اپنی ماں سے پوچھ کر آتا ہوں پھر میں گویا کے دیکھوں گا کہ آپ پر ایمان لاؤں کہ نہیں لاؤں. اپنی والدہ کے پاس گیا, اپنی والدہ سے کہنے لگا بتاؤ میرا باپ کون ہے. والدہ نے نہیں کہا تو اس نے والدہ کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا, مارنا پیٹنا شروع کر دیا, یہاں تک کہ اس کی والدہ نے وہ راز کھول دیا. کہا تیرا باپ وہ مردانہ طاقت نہیں رکھتا تھا, میں نے چرواہے سے زنا کروا کر تو پیدا ہوا ہے. حضرات گرامی سرکار نے فرمایا کہ یہ زمین ہے, ولید بن مغیرہ اپنی ماں سے نہیں کسی سے بھی پوچھا لے, میں نے بغیر دیکھے کہا ہے کہ تیرا باپ نہیں اور ہے ہی نہیں. حضرات گرامی اور اسی وقت قرآن کی آیت اتر گئی تاکہ قیامت تک گستاخ رسول کے نسب پر مہر لگ جائے کہ جو نبی پاک کا گستاخ ہوگا وہ کہیں نہ کہیں کھٹکے والا ہوگا. حضرات گرامی فرعون کو دیکھ لیجئے, اس کا باپ نہیں تھا. نمرود کو دیکھ لیجئے, اس کا باپ نہیں تھا. نمرود کے باپ کے بارے میں امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں اس کے والد نہیں تھے. اب پتہ نہیں کون تھا, فرعون کے والد نہیں تھے پتہ نہیں کون تھا, اور یہ ولید بن مغیرہ یہ اتنا بدتمیز آدمی تھا جو اکثر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مسخرہ کرتا تھا. ایک دن سرکار نے جلال میں آ کر اس کے سارے پل کھول دیے, کہا جا تیرے اندر یہ بھی چیز ہے. تو یہاں سے علماء نے مسئلہ نکالا کہ جو نبی پاک کا گستاخ ہوگا وہ حلال النسب نہیں ہوگا, کیونکہ کوئی حلال النسب نبیوں کی گستاخی نہیں کر سکتا, کوئی حلال النسب بزرگوں کی گستاخی نہیں کر سکتا, کوئی حلال النسب اللہ سے تعلق رکھنے والے نیک بندوں کی گستاخی نہیں کر سکتا. تو وہ ہے زمین, یعنی اس کی اصل میں خطا ہے. یہ آئیڈیل اور یہ تھرمامیٹر, یہ معیار پیمانہ اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ جب بھی تمہیں کوئی ایسا نظر آئے تو قرآن نے اس کا پیمانہ بتا دیا ہے کہ اس کی اصل میں خطا ہے, کیونکہ حلال النسب کبھی اس قسم کی بدتمیز نہیں کر سکتا. المختصر سرکار مطاف میں بیٹھے ہوئے تھے, ولید بن مغیرہ آیا اور سرکار کو دھکا دیا, العیاذ باللہ العیاذ باللہ, اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑایا. اس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں آئے, سرکار نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا اور اسود بن مطلب کے لیے کہا مولا اسے اندھا کر دے, مولا اسے اندھا کر دے, مولا ان کو سزا عطا فرما. ہوا یوں ہی حضرات گرامی, ولید بن مغیرہ بڑا اکڑ قسم والا تھا, بڑا متکبر قسم کا تھا. وہ گویا کہ تیر والے کی جہاں تیر بنائی جاتی تھی اس کے قریب سے گزر رہا تھا تو اس کے پاؤں میں چھوٹا سا کیل چک گیا. اب اس نے اپنی ایک تحقیر سمجھی کہ میں اتنا شان و شوکت والا جھک کر کیل نکالوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ کہیں گے جناب دیکھو اتنا بڑا آدمی ہے اور یہ روڈ پر جھک کر پاؤں سے کیل نکال رہا ہے. حضرات گرامی وہ اس میں اکڑ گیا اور اللہ رب العزت کی طرف سے ہوا ایسا کہ اس کے پاؤں میں ورم پیدا ہو گیا اور وہ ہلاک ہو گیا, اور وہ ہلاک ہو گیا. اسود بن مطلب جس نے سرکار کے ساتھ بدتمیزی کی تھی, حضرات گرامی رات کو سو رہا تھا, اس کی آنکھوں میں درد شروع ہوا جو سرکار نے بددعا کی تھی کہ مولا اس کو اندھا کر دے, اور وہ اندھا ہوا. مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ رات کو اٹھا اور اپنے سر کو دیوار سے مارنے لگا, یعنی اس کے آنکھوں میں اس قدر درد تھا, اور مار مار کے سر کو مار مار کے اسی وقت وہ ہلاک ہو گیا. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جن جن لوگوں کے لیے جو جو باتیں ارشاد فرمائی تھی, اور ایک جو اس میں بدتمیز تھا وہ تو ایسا تھا کہ جب وہ سرکار کے پاس سے ہٹا تو اس کا چہرہ کالا ہو گیا, چہرہ مسخ ہو گیا, اور جب وہ اپنے گھر میں پہنچا تو اس کے گھر والوں نے اسے پہچانا نہیں, گھر والوں نے پہچانا نہیں, اور گھر والوں نے دھکا دے کر نکال دیا, اور وہ بھی ان صحراؤں کے اندر, عرب کے صحراؤں کے اندر ہلاک ہو گیا. تو حضرات گرامی دیکھیے, اللہ رب العزت کے پیارے جب تک برداشت کرتے ہیں تو برداشت کرتے ہیں, لیکن جب ان کے اوپر ان کی ذات پر اٹیک کیا جاتا ہے تو وہ کچھ نہیں کہتے, لیکن جب ان کے منصب پر اٹیک کیا جاتا ہے تو پھر وہ وار کرتے ہیں, پھر وہ وار کرتے ہیں. اس لیے کہ اگر وہ اپنے منصب کا دفاع نہ کرے تو رب کی توہین ہو جائے گی, وہ رب کی توہین ہو جائے گی. اللہ کے ولیوں کی شان یہی ہے کہ جب تک کوئی ان کی ذات تک تعلق رکھتا ہے تو وہ درگزر کرتے ہیں درگزر کرتے ہیں, لیکن جو ان کے مقام ولایت کو تشنیع کرتا ہے گالیاں دیتا ہے پھر حضرات گرامی اس کا حال بڑا برا ہوتا ہے, کیونکہ اس وقت اللہ رب العزت ان کو قدرت عطا فرماتا ہے. اس لیے کہ نبی کی نبوت کا مذاق اڑانے والوں کو ڈھیل دے دی جاتی, نبی کے ولیوں کی ولایت کے مذاق اڑانے والوں کو ڈھیل دے دی جاتی تو حضرات گرامی اس میں نبوت کا کچھ نہ ہوتا, ولایت کا کچھ نہ ہوتا, بدنامی سب دعوی توحید پر جاتی, بدنامی سب دعوی توحید پر جاتی. اور اسی سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے ان کے تمام مکر و فریب کو بڑے واضح انداز میں بیان فرمایا. اور اس کے شروع میں اللہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو اللہ فرماتا ہے کہ جب حضرت آدم پیدا ہوئے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, جب وہ بالکل ٹھیک ان کا مجسمہ جو تھا وہ بالکل تیار ہو گیا تو پھر کیا ہوا, تو فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, پھر میں نے آدم میں اپنی روح کو پھونکا, پھر میں نے آدم میں اپنی روح کو پھونکا. مولا تیری روح کہاں سے آ گئی, اور روح تو مخلوق ہے, اس کا تعلق تیرے ساتھ کیا؟ اور اللہ رب العزت فرماتا میں نے آدم میں اپنی روح کو پھونکا. یہاں سے اہل سنت کا بڑا زبردست مسئلہ نکلتا ہے, جب ہم کہیں الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ تو کہتے تم نے مصطفیٰ کو اللہ کا نور بنا لیا, جو اللہ کا نور بنا تو اس کے ٹکڑے ہوئے, اس میں سے کچھ حصہ مصطفیٰ کے اندر منتقل ہوا, کچھ اللہ کے اندر نکلا, تو پتا چلا تم نے عیسائیوں کی طرح عقیدہ تثلیث کا عقیدہ رکھ لیا. جس طرح عیسائی کہتے تھے کہ اللہ کے اجزاء ماد اللہ کچھ حضرت مریم میں بھی موجود ہے اور گویا کے کچھ حضرت عیسیٰ کے اندر بھی موجود ہے, تو تم نے نور اللہ کہا, اللہ کا نور, اور تم نے نور کی اضافت اللہ کی طرف کی, تو لہٰذا یہ ٹکڑا ہونا لازم آیا. میں نے کہا اگر یہی کہا جائے تو اللہ فرماتا ہے کہ عیسیٰ روح اللہ ہے, اللہ کی روح ہے, اللہ کی روح ہے. تو جس طرح نور اللہ اللہ کا نور, روح اللہ اللہ کی روح, تو جہاں پر ٹکڑے کا معنی وہاں کرتے ہو تو ذرا ہمت ہے تو یہاں کر کے دکھا دو کہ اللہ نے آدھی روح اپنے اندر رکھی ہو آدھی آدم میں ڈال دی ہو. العیاذ باللہ استغفر اللہ, کو ایسا معنی کر سکتا ہے؟ تو عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے, یہ گھٹائیں اسے منظور ہے بڑا نہ تیرا, کیا فرمایا میرے امام نے. تو مسئلہ دراصل یہ ہے کہ یہاں پر جو کہا کہ میں نے اپنی روح کو پھونکا, تو یہاں پر مفسرین نے فرمایا یہ اضافت جو ہے کہ میں نے اپنی روح کو پھونکا, یہ اضافت تشریفن کی گئی ہے, تعظیمن کی گئی ہے, یعنی خاص طور پر میں نے اس کو بنایا. اور نور اللہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو اضافت کی جاتی ہے کہ سلام ہو درود ہو اے اللہ کے نور, تو اس سے مراد یہ نہیں کہ اللہ کا نور ان میں منتقل ہوا تو نور کے دو ٹکڑے ہو گئے, معاذ اللہ, کہ تھوڑا نور اللہ کے اندر تھا تو تھوڑا نور سرکار کے اندر, العیاذ باللہ. کوئی مسلمان اتنا وحشت ناک حضرات گرامی عقیدہ نہیں رکھتا, نہ ایسا غلیظ عقیدہ رکھتا ہے, بلکہ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ نور کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے بطور تشرف اور بطور عزت کے, بطور تشرف اور بطور عزت کے. جس طرح کہ اس میں وعدہ فرمایا گیا کہ وہ نفخت فیہ من روحی, ہم نے آدم میں اپنی روح کو پھونکا, ہم نے آدم میں اپنی روح کو پھونکا, تو آدم علیہ السلام کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی روح کو پھونکا. تو یہاں پر مقام کیا ہے کہ عزت دی, شرف عطا فرمایا, عظمت عطا فرمایا, کیونکہ یہ آیت متشابہات میں سے ہے, اس میں تعویل کرنا اشد ضروری ہے. تو نور اللہ یہ بھی متشابہات میں سے ہے, اس میں تعویل یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے نزدیک اگر باطل کو کھول کر نور کرنے والی کوئی شخصیت ہے تو وہ نور اللہ محمد عربی کی, تو وہاں پر جو اللہ کی اس طرف نور کی نسبت کی گئی ہے وہ عظمت اور شرف کے لیے ہے. تو اس موضوع کو اللہ رب العزت نے بڑے واضح طور پر بیان فرمایا. ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجیے, اس کے بعد سورہ نحل کی ابتدا ہوتی ہے. سورہ نحل یہ بھی حضرات محترم مکی سورت ہے, اور اس میں بھی تقریباً وہی مضامین ہیں, مشرکین کے مغلظات اور ان کا رد, دعوی توحید پر دلائل اللہ رب العزت نے بڑے واضح طور پر بیان فرمائے. ہوا یہ سورت مبارکہ کے متعلق علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جبل ابی قبیس کون سا ہے, آپ حرم شریف میں جب طواف کرتے ہیں, جب حرم شریف میں طواف کرتے ہیں تو آپ کا چہرہ جس وقت حجر اسود کی طرف ہو تو آپ کے پیٹ کی طرف ایک پہاڑ ہے جس پر شاہ پہاڑ نے محل بنایا ہے, دیکھا ہے شاہ پہاڑ نے محل بنایا, وہاں پر ایک مسجد تھی, مسجد ہلال تھی. جہاں سے صحابہ کرام چاند دیکھا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اس دنیا میں سب سے پہلے وہی پہاڑ بنا تھا. کیا بنا تھا؟ وہی پہاڑ بنا تھا, ٹھیک ہے. اور بہت سے حجاج کرام, میں کوئی تنقید نہیں کر رہا, ایک واضح مفہوم پیش کر رہا ہوں, بہت سے حجاج کرام اور عمرے والے حضرات یہاں پر موجود ہوں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ طواف کرتے ہیں تو اس کا محل سر پر ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے. آپ جب طواف کریں یعنی اس طرح ہو جائے کہ باب عمرہ کی طرف آپ کی پیٹھ ہو اور آپ کا چہرہ صفا مروہ کی طرف ہو, تو آپ دیکھیے خانہ کعبہ نیچے ہوتا ہے, اس کا محل اوپر ہوتا ہے. یہ واضح طور پر جس نے دیکھا ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے, جو تعصب کرے تو میں اس کا کوئی علاج نہیں کر سکتا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے, بے شمار کتابیں موجود ہیں. سرکار ایک دفعہ نکلے تو ایک صحابی نے گھر بنایا تھا جو مسجد سے اونچا تھا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ناپسند فرمایا کہ یہ کام کرتے ہو کہ اللہ کا گھر نیچے اور تمہارا گھر اونچا. تو صحابی نے وہ گھر توڑوا دیا. میں نے کہا واہ, توحید کا دعویٰ کرنے والے, ایک مسجد کی بات تھی, یا تو خانہ کعبہ نیچے پورا محل اوپر بنایا ہوا ہے, پورا محل بنایا ہے. اور محل کس پر بنایا؟ جبل ابی قبیس کے اوپر بنایا, جہاں پر ایک مسجد ہوا کرتی تھی, مسجد ہلال, جہاں پر حضرات صحابہ کرام چاند دیکھا کرتے تھے. تو کچھ تو درس لو, یہ مت کہو جو عرب میں ہوتا وہ صحیح ہے, یہ کہو جو قرآن میں ہے وہ صحیح ہے, یہ کہو جو حدیث میں وہ صحیح ہے. خدا را اپنے ذہن سے یہ بات نکال دے کہ قرآن حدیث میں جو ہے وہ صحیح ہے, عرب میں جو ہوتا رہے وہ صحیح نہیں. عرب میں بہت کچھ ہوتا جو ایک محل کی مثال میں نے ابھی آپ کو دی. تو الغرض جبل ابی قبیس کے اوپر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبل ابی قبیس کے دامن میں, مختصر سی آبادی تھی مکہ شہر جس کو کہا جاتا تھا, جبل ابی قبیس کے آغوش میں مختصر سی آبادی تھی جس کو مکہ مکرمہ کہا جاتا تھا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر کھڑے ہوئے تھے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر لوگوں کو دعوت دی کہ دیکھو یہاں کر رہنے والے بڑے با اخلاق ہیں, بڑے با مہذب ہیں, بڑے گویا کے مسافروں کی امداد کرنے والے ہیں, یتیموں کے ساتھ رحم کرنے والے ہیں. یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صفات اس اہل مکہ کی بیان فرمائی. جب اتنے رحم دل تم ہو تو سب سے بڑا رحم دلی کا کام تو یہ کہ اپنی جان پر رحم کرو. جب تم دوسروں پر اتنا رحم کرتے ہو تو پہلے تم پر تو فرض یہ کہ اپنی جان پر رحم کرو, اور تمہاری جان پر سب سے بڑا رحم یہ کہ تمہیں خدا کو مانو. یہ 360 بت جو تم نے بنا رکھے ہیں کہ بارش دینے والا یہ ہے, بیٹا دینے والا یہ, روٹی دینے والا یہ, گویا کہ فلاں چیز دینے والا ہے, جو 360 تم نے بت بنا رکھے ہیں, اور تم نے معاذ اللہ یہ عقیدہ بنایا ہے کہ اللہ زمین آسمان بنا کر فارغ ہو گیا اور اللہ نے اپنی خدائی ان بتوں کو دے دی ہے معاذ اللہ, تو یہ بات تم کیسے کرتے ہو؟ جب تم اتنے با اخلاق ہو, اتنے مہذب ہو, جب تم لوگوں پر اتنے احسان کرتے ہو تو اپنے نفس پر تو کچھ احسان کرو, اپنی جان پر تو کچھ رحم کرو کہ جب تمہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا تو یہ نیکیاں تمہارے کیا کام آئے گی؟ کیونکہ یہ نیکیاں جب تک نیکی نہیں ہے جب تم اللہ کو ایک نہ مانو. جب تک تم اللہ کو ایک نہ مانو گے تو تمہارے یہ جتنے بھی حسن عمل ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں نیکی نہیں بن سکتی. تو حضرات گرامی ہوا یوں, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان کے قریب پہنچے اور سرکار نے فرمایا سنو, میں اگر تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی قافلہ آ رہا ہے اور وہ ان قریب تمہیں ختم کر دے گا اور تمہیں گویا کہ نیست و نابود کر دے گا اور تم پہ حملہ کرے گا, تو کیا تم مان لو گے؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل مان لیں گے. سرکار نے فرمایا کیوں؟ کہا اس لیے کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے, آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے اور آپ سے ہم نے کبھی جھوٹ کی نسبت سنی بھی نہیں ہے. تو سرکار علیہ السلام نے پہلے اپنی شخصیت منوائی, پہلے دعوی توحید نہیں رکھا, پہلے دعوی توحید نہیں رکھا, پہلے اپنے آپ کو منوایا. تو پتا چلا جو نبی کی ذات میں نقش نکالے گا, عیب نکالے گا, وہ دعوی توحید کا منکر ہے. کیونکہ دعوی توحید کی سب سے بڑی دلیل سرکار کی ذات ہے, اور جو سرکار کی ذات میں نکالے گا وہ جھوٹا ہے اپنے دعوے میں, اس نے اللہ کو مانا ہی نہیں ہے. اس لیے کہ سرکار نے کافروں کے سامنے سب سے پہلے اپنے وجود کو منوایا کہ دیکھو میں جھوٹ بولتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں, آپ تو سچے ہیں, آپ امین ہیں, آپ سچوں کے سچے ہیں, آپ تو غریبوں پر یتیموں پر رحم کرنے والے ہیں. سرکار نے فرمایا جب میں سچا ہوں تو کہہ دو نا کہ لا الہ الا اللہ, تو کہہ دو نا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تو حضرات گرامی انہوں نے سارا مجمع گویا کے جوش میں آ گیا اور انہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ جانے کیا کیا مغلظات کہنا شروع کر دی, لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا تبلیغی سلسلہ گویا کے جاری رہا اور آپ بالکل خاموش رہے اور آپ نے کسی قسم کی ان سے کوئی گفتگو نہ فرمائی اور آپ نے اپنا پیغام ان کے دلوں کے اندر منتقل کر دیا. ان کے دل میں یہ ضرب لگ چکی تھی کہ ہم نے خود اقرار کیا ہے کہ محمد جھوٹ نہیں بولتے, تو یہ جھوٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہ جھوٹ ہے تو ہم جھوٹے ہیں, کیونکہ ہم نے ان کو سچا کہا ہے, ہم نے ان کو سچا کہا. اور عربی لوگ تھے جیسے بھی, وہ اپنے آپ کو کبھی غلط نہیں کہتے. اگر وہ اپنے آپ کو غلط کہتے تو سرکار کا دعویٰ بالکل سچا تھا کہ انہوں نے خود نے سرکار کو سچا کہا تھا کہ آپ کبھی جھوٹ بولتا ہی نہیں ہے. تو گویا کہ بات کچھ اس طرح ہو گئی تھی بقول شاعر کے کہ الجھا ہے پاؤں یار کا زلفے دراز میں. لو آپ اپنی دام میں صیاد آ گئے, گویا کہ خود اپنے دعوے میں گویا کہ گرفت ہو گئے. تو ان کے پاس صرف ہٹ دھرمی اور بدبختی اور شکاوت کے علاوہ حضرات گرامی کچھ تھا نہیں, اور انہوں نے اسی بات کو کھڑا کر کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراض کرنا شروع کر دیا. اور آخر میں جو اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ حبیب والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون, حبیب ان سے اب کہہ دو کہ تم ان کو پوجتے ہو جو کچھ بھی نہیں بنا سکتے, کسی کو پیدا نہیں کر سکتے, بلکہ وہ خود پیدا ہوئے ہیں. تو کس کو کہہ دو؟ بتوں سے. کس سے کہہ دو؟ تو یہ یاد رکھیے گا, یدعونا کے ساتھ جب بھی من دون اللہ آئے گا تو یدعونا کا معنی ہوگا یعبدونا, یعنی عبادت کرنا. کیونکہ یدعونا دعا یدعو سے بنا ہے, اس کا معنی پکارنے کے آتا ہے, اس کا معنی چھوڑنے کے آتا ہے, اس کا معنی عبادت کے آتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو جب یدعونا دعا یدعو, جب یہ لفظ من دون اللہ کے ساتھ آئے, والذین یدعونا من دون اللہ, تو جب یہ من دون اللہ کے ساتھ مل کر آئے گا تو اس کا معنی ہوگا عبادت کرنا. لیکن جب یہ من دون اللہ کے ساتھ نہیں آئے گا, جس طرح کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون, کہ وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا ہوئے ہیں اور ان کو تم نے ہی پیدا کیا ہے. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے ان کے فاسد مقاصد کو رد فرما دیا. اب بعض لوگوں کو دیکھا کہ یہ آیت کریمہ کو اسٹیکر پر بناتے ہیں, اسٹیکر بناتے ہیں اس کا, اور اس کو بسوں میں لگاتے ہیں, دیواروں پر لگاتے ہیں. اگر یہ سارے غوث مل جائیں, اگر یہ سارے ولی مل جائیں تو یہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ یہ تو خود پیدا ہوئے ہیں. میں نے کہا خدا کا خوف کرو, یہ آیت کریمہ حضور غوث پاک کے لیے ہے, یہ آیت کریمہ حضور داتا صاحب کے لیے ہے, یہ آیت کریمہ انبیاء کرام کے لیے ہے. اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. حضرت عبداللہ ابن عمر کی قبر پر صحیح فرمایا تھا بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1045 پر, فرماتے ہیں اپنے شاگردوں سے کانا یراہم شرار خلق اللہ تعالی. میرے شاگردوں, کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عمر کے بیٹے ابن عمر. وہ کہتے ہیں میں اللہ کی مخلوقوں میں سے چند لوگوں کو بڑا بدترین اور شریر سمجھتا ہوں. آپ کے شاگردوں نے کہا حضور وہ شریر کون ہے؟ وہ شریر حدیث کے الفاظ کانا شرار خلق اللہ تعالی, اللہ کی خلق میں سب سے بڑے بدتمیز اور شریر ہے. پوچھا گیا کون؟ قائم تلقوا الى ایت نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین, کہ جو آیت کریمہ بتوں کی مذمت میں اترتی ہے اس کو مسلمانوں پر فٹ کرتے ہیں. تو دیکھیے اس آیت کریمہ کو اگر آپ مسلمانوں پر فٹ کرو گے تو حضرت ابن عمر کا فتویٰ ہے کہ وہ کائنات کا سب سے شریر آدمی ہے, وہ کائنات کا سب سے شریر آدمی ہے. اور صحابی کا قول بھی حدیث ہوتا ہے, جس کو حدیث کی زبان میں اور اصول حدیث میں حدیث سے موقوف کہتے ہیں. پتا چلا اس آیت کریمہ سے ولیوں کا کوئی تعلق نہیں, اور نہ یہ آیت کریمہ مسلمانوں کے لیے ہے, کیونکہ مسلمان کسی ولی کی عبادت نہیں کرتا, کسی نبی کی عبادت نہیں کرتا. اور یہ ترجمہ کیا کہتے ہیں؟ والذین یدعون من دون اللہ, جس کو اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکارتے ہو. میں نے کہا خدا کا خوف کرو, یہاں پر یدعون کا معنی پکارنے کے نہیں ہے. اگر پکارنے کے لیے ہے تو میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں, کسی تفسیر کا حوالہ دے دو, کسی تفسیر کا حوالہ دے دو. اور میں اپنے دعوے پر چیلنج کرتا ہوں, رب کعبہ کی قسم, تفسیر ابن جریر سے لے کر تفسیر روح المعانی تک تمام تفاسیر اٹھا کر دیکھ, تفسیر مظہری دیکھ, تفسیر مدارک دیکھ, تفسیر خازن دیکھ, تفسیر ابن جریر دیکھ, حضرات گرامی تفسیر روح البیان دیکھ, تفسیر روح المعانی دیکھ, بے شمار تفسیر در منصور اٹھا کر دیکھ, تمام میں لکھا ہے والذین یدعون. دور کیوں جاتے ہیں؟ تفسیر جلالین اٹھا کر دیکھ جو تو اپنے مدرسے میں پڑھاتا ہے. والذین یدعون ای یعبدون, کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ یعنی پکارنے کا معنی کسی مفسر نے نہیں کیا بلکہ عبادت کا معنی کیا, کہ وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کرتے ہیں. مولوی صاحب کو پتا ہے اگر عبادت کا معنی کروں گا تو میرے درس قرآن چلیں گے کیسا, تو وہاں پر معنی کر دیا پکارنے کا. لیکن قرآن سے خوف کھاؤ. سرکار نے فرمایا ہے من قال فی القرآن برائیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار, بخاری کی حدیث ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جو قرآن کے ترجمے میں اپنی رائے کو دخل دیتا ہے وہ جہنمی ہے, وہ جہنمی ہے. تو خدا را لوگوں کی اصلاح کے اپنے عقیدے کو کیوں گمراہ کر رہے ہو, اپنے عقیدے کو کیوں خراب کر رہے ہو؟ تو حضرات گرامی یہ آیت کریمہ جو پہلی آ گئی ہے, ایسی اور آیت کریمہ بھی آئیں گی, اور میں آپ کو وقتاً فوقتاً اس کی نشاندہی کراؤں گا کہ چونک جائیے. یاد رکھیے کہیں وہ دوسرے مبلغ کے سامنے آپ ہی تو مخاطب نہیں ہوں گے جن کے آپ کے سامنے تو یہ آیت نہیں پڑھی جائے گی کہ والذین یدعون من دون اللہ، اور جب پڑھی جائے تو جو میں نے جواب دیا ہے وہ رکھ دیجئے گا، انشاءاللہ پھر کوئی مکار اور منافقات کے قریب نہیں آئے گا۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت سے کہ قرآن کی روح سے ہمیں آشنائی عطا فرمائے، قرآن کی حقیقی لذت سے ہمیں مستفیض فرمائے، قرآن جس طرح نزول ہوا اسی طریقے کی اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے کل اس کی محبت، اس کی عظمت، اس کی افضلیت ہمارے دل و دماغ میں راسخ فرمائے، ہماری آنے والی نسل در نسل کو اس کلام اللہ اور اس لازوال کتاب کی تعظیم، تقریر اور پڑھنے کی اور درس دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم جتنا درس دیا گیا آج جو تین سورہ مبارکہ کا درس دیا گیا اس کی برکت اور اس کی حرمت سے دعا کرتے ہیں، حضرت حاجرہ کا واسطہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، حضرت ابراہیم جو تیرے خلیل ہیں ان کا واسطہ پیش کرتے ہیں، حضرت اسماعیل جو تیرے ذبیح ہیں ان کا واسطہ پیش کرتے ہیں، ہماری تراویوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے جملہ اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان تمام انبیاء کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے اعمال کی حفاظت فرما، ہمارے جان و مال کی حفاظت فرما، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما، خاتمہ بالخیر نصیب فرما، کل قیامت میں سرکار کی شفاعت نصیب فرما، موت ایسے عطا فرما کہ کوئی یہ نہ کہے بہت گناہگار تھا، بلکہ یہ کہیں کہ واسطہ پیارے کب ایسا ہو کہ جو سنی مریں یہ نہ فرمائیں تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا، عرش پہ دھومے مچیں کہ وہ مرد صالح ملا، فرش پر ماتم اٹھے کہ وہ طیب و طاہر گیا، ہم سیاہ کاروں پہ بھی یا رب تپیشے محشر میں سایہ فگن ہو تیرے پیار کے پیارے گیسو، واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔